اللہ تعالیٰ اس زبان کو خلق غیبت کے لیے نہیں کیا ہے، برائیوں کے لیے نہیں کیا ہے، تہمتوں کے لیے نہیں کیا ہے، فضول باتیں کرنے کے لیے نہیں کیا ہے. اس زبان کو خلق کرنے کا ایک مقصد، اس زبان کو خلق کرنے کا مقصد ذکر الہی ہے. اور اس دعا میں مولا کائنات خدا سے وہ اصلی مقصد چاہتے، خدا کمال کی اس منزل میں پہنچا دے، اس زبان سے کوئی اور شے ثابت نہ ہو، محض کر دے ذکر الہی کے ساتھ معمور زبان. زبان ذاکر الہی، یاد خدا کا زبان. دوسرے جملے میں شرح میں وقلبی بحب کا متعین، عجیب جملہ ہے، میرے دل کو اپنی محبت سے بھر دے. یہ دیکھیں اگر سراہی بھری ہو تو پانی چھلکتا نہیں، اگر دل محبت خدا سے بھر ہے تو اس میں کوئی اور محبت باقی نہیں. لہذا حدیث میں کہا گیا حبان لا یجتمعان فی قلب واحد، دو محبتیں کبھی ایک دل میں جگہ نہیں پا سکتی، کبھی ایک دنیا ایک جگہ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی ہیں. حب الدنیا وحب اللہ، یہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. اب حب اللہ قلب میں کتنی ہے، اگر تو دو محبتیں دونوں جمع نہیں ہو سکتی، چونکہ جمع ازدار دو زندیں ایک دوسرے کے ساتھ ایک جگہ قرار نہیں پا سکتی، جمع نقیزین نقیزین ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. جیسے مثلا سفید اور سیاہ رنگ دونوں ضد، دونوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا، اگر دونوں کو جمع کریں گے ایک اور رنگ موجود ہے، نہ کالا رہے گا نہ سفید، دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں کیا جا سکتا. خوب اور بغض کو دونوں کو ایک جگہ جمع نہیں کیا جا سکتا، دونوں ایک دوسرے کی نقیز ضد ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. اسی طرح خوب دنیا اور خوب اللہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، مگر یہ کہ خوب اللہ دل میں یا خوب دنیا، یہ محال ہے، یعنی عقلی اعتبار سے محال ہے کہ دونوں ایک جگہ جمع ہو جائیں. البتہ جب انسان کے دل میں محبت ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کتنی محبت ہے، یہ ممکن ہے. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کے دل میں حب اللہ ہے، حب دنیا نہیں، لیکن حب اللہ کتنی ہے یہ اختلاف ہے. معصوم اس محبت کو خدا سے مانگ رہے ہیں. امیر المومنین علیہ السلام سلام سلام پڑھیں، جس محبت کو خدا سے طلب کیا ہے وہ محبت، وہ باکمال محبت، ایسی محبت جس سے دل بھر جائے، پھر دل میں جگہ باقی نہ رہے. وقلبی بحبک متعین، دل کی سراہ تیری محبت سے بھر جائے، اس میں کوئی اور جگہ باقی نہ رہے، یعنی محبت اپنے کمال تک پہنچ جائے، ایسی محبت کسی دوسری محبت کی جگہ باقی نہ رہے. ایسی محبت کسی کو تعلق قرآن کریم کا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ جو ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ کی ذات سے شدید محبت رکھتے ہیں، شدید محبت، ایکسٹریم محبت. یہ ہمیں بعض اوقات مختلف القابات کے ساتھ سے تعبیر کرتے ہیں، اگرچہ وہ کسی اعتبار سے اس بات میں حق جان، ہمیں کہتے ہیں یہ ایکسٹریمسٹ. ایک اعتبار سے ہمیں فخر ہے اگر ہم محبت خدا میں ایکسٹریمسٹ ہیں تو یہ محبت اس کے علاوہ ہم کچھ چاہتے ہی نہیں. اگر ہمارے دلوں میں اسلام کی محبت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہمیں ایکسٹریمسٹ کہا جاتا ہے تو بالکل کہتے رہے ہم اس میں ایکسٹریمسٹ ہونے کو اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں. اگر صحیح دین پہ عمل کرنے کو فنڈامنٹلسٹ کہا جاتا ہے تو ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں, ہم اتنا عمل کریں گے کہ ہم دنیا بھر کے لوگوں میں فنڈامنٹ کرتے ہیں. اس لیے سب سے بڑے فنڈامنٹلسٹ اس دنیا میں امیر المومنین علیہ السلام, جس نے قرآن اور دین پہ عمل کیا. اس کو پریشان ہونے کی کیا بات ہے, قرآن مختلف مقامات پر ایکسٹریم مطالعے ذکر کیا, ہم تو ایکسٹریم قرآن افراد تفریح نہیں, یعنی شدید محبت. وہ محبت کے جو کمال درجے کی محبت ہو, جس کے بعد محبت کے درجات ختم ہو جائے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, یعنی اشد افعل تفضیل, اس کے بعد محبت کے درجات ختم ہو جائے. وہ با کمال محبت سے جائے. اس کے علاوہ دوسری جگہ جہاں پہ ایکسٹریم استعمال ہو, ارشاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, والذین آمنوا اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اب دوسروں کو پریشانی ہوتی, یہ قرآن کی آیت لوگ ترجمہ نہیں کرتے, ممبروں سے اس طرح کی آیات بیان نہیں کی جاتی. قرآن کریم نے کہا پیغمبر اکرم کی ذات اور ان کے ساتھ جتنے ساتھی ہیں, اشداء علی الکفار, ایکسٹریم ہے, شدید ہے کفار کا. ہم ہی سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ محبت اچھا جذبہ ہے, نہیں, خدا نے دو جذبے رکھے انسان, ایک جاذبہ رکھا ہے, ایک داخلہ رکھا ہے. بعض لوگوں میں جاذبہ پایا جاتا ہوتا ہے, بعض میں داخلہ پایا جاتا ہے. بعض محبت کا جذبہ رکھتے ہیں لیکن نفرت کا جذبہ نہیں ہوتا, بعض لوگوں میں نفرت کا جذبہ پایا جاتا ہوتا ہے لیکن محبت کا جذبہ نہیں پایا جاتا. بعض لوگ اپنے سے لوگوں کو ریپیئر زیادہ کرتے ہیں, قریب نہیں کرتے ہیں. بعض لوگ بہت زیادہ قریب کرتے ہیں جب تک ان کو لوگ نکل دیتے ہیں, ان میں ذرا برابر بھی دوری کا جذبہ نہیں پایا جاتا. لیکن اگر یہ دونوں جذبات, یعنی جذب اور دفع, محبت اور دشمنی اپنے کمال تک پہنچ جائے تو اس کو علی کہا جاتا ہے. یعنی جہاں پہ جاذبہ اور دافعہ اپنے بیلنس درجے پہ پہنچ جائے, اپنے میزان پہ پہنچ جائے, کہ محبت ہو تو بھی کمال کی محبت اور دشمنی ہو تو بھی کمال کی دشمنی, تو اسے امیر المومنین علیہ السلام صاحب کہا جاتا ہے. اشداء علی الکفار, یہ کفار کے مقابلے میں شدید ہیں, اور اس کو پہلے بیان کیا, پھر کہا رحماء بینہم, یعنی پہلے تبرع کو ذکر کیا پھر تبرع کو ذکر کیا, پہلے شدت کا دشمنی کا تذکرہ کیا ہے پھر دوستی کا تذکرہ کیا ہے. جب تک انسان دشمن کو نہ پہچان لے دوست کو پہچان ہی نہیں سکتا. بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے دوستوں کو پہچانا, نہیں, یہ غلط بات. اللہ کی ذات نے بھی کہا تم پہلے دشمن کو پہچانو تاکہ مجھے پہچان سکو, کہا لا الہ الا اللہ, میرے سارے دشمنوں کی نفی کرو تاکہ مجھے پہچان سکو. قرآن کا من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ, پہلے طاغوت سے کفر اختیار کرو تاکہ اللہ کو پہچان سکو. ایمان باللہ کی شرط یہ ہے کہ دلوں میں کفر کے ساتھ نفرت ہو تو اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے. جن دلوں میں کفر کے ساتھ محبت پائی جاتی ہے ان دلوں میں اللہ کی محبت نہیں آ سکتی. جہاں پہ تاغوت کی محبت پائی جاتی ہے وہاں اللہ کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی, جہاں دنیا سے محبت پائی جاتی ہے وہاں اللہ سے محبت پیدا نہیں ہو سکتی. لہذا جب کہا ہے وقلبی بحبک متیما, اے پروردگار میرے دل کو اپنی محبت سے بھر دے, تو اس کا معنی یہ ہے کہ پہلے وہ جتنی چیزیں دل سے نفرت کر پیر نفرتوں کا بھی ہونا ضرور ہے. نفرت انسان کی ضرورت ہے. اللہ کی ذات میں انسان میں دو جذبے ہوتے ہیں، ایک محبت کا جذبہ ہے، ایک نفرت کا جذبہ ہے. محبت اور نفرت کے جذبے دونوں خدا کے لیے، محبت بھی اللہ کے لیے اور نفرت بھی اللہ. لہذا ہم یہ کہتے ہیں آپ شیعہ وہ ہے کہ جن کی محبت اور نفرت کا مرکز اہل بیت رہا ہے. ولی لمن والا وعدو لمن عادا، ہم اس کو دوست رکھتے ہیں جو آپ کے دوست ہیں اور اس سے دشمنی کرتے ہیں جو آپ کے دشمن. ولی لمن والا، جو آپ سے محبت کرنے ہمارا دوست ہے. دنیا کے کسی خطے میں کہیں جہاز میں بیٹھے ہوئے آپ کے ساتھ ایک آدمی آ کے بیٹھ گیا، بالکل اجنبی ہے، جس کو آپ کہیں بھی نہیں جانتے، کہ کبھی بھی نہیں جا پاتے تھے، لیکن جو ہی اس نے کہہ دیا میں علی کا ماننے والا ہوں، کوئی سی دوستی پیدا ہو، ایسی محبت کا جذبہ پیدا ہوا کہ گویا یہ ہمارے ساتھ زندگی میں سے ہمیشہ سے ہمارے ساتھ ہے، کبھی بھی ہم سے جدا نہیں. یہ ہے وہ علی اللہ والا. اور ساتھ آ کے بیٹھا، اس نے سارے آداب انجام دیے، سب محبت ہے کرنے کی کوشش کی. جو ہی اس نے امیر المومنین سے ذرا نفرت کا اظہار کر دیا، وہیں سے ہمارا تعلق پانچ بجے اس کے متعلق بگڑ گیا. اب جی نہیں چاہتا اس کے ساتھ مزید گفتگو کرے، کہ اس لیے کہ عدو کو نے بنا تھا. ہماری محبت کا محور بھی اہل بیت ہے اور دشمنی کا محور بھی اہل بیت ہے. یعنی ان کو دیکھتے چلے جاؤ، اہل بیت کو دیکھتے چلے جاؤ، جہاں جہاں پر بھی جو ان کے قریب آتا چلا جائے. شیعہ حقیقت میں اہل بیت کے اطراف میں شہد کی مکھی ہے، ان کا تعلق شہد کی مکھی سے ہے. جیسے شہد کی مکھی اپنے جتھے کے ساتھ قریب ہوتی چلی جاتی ہے اور اس سے محبت کرتی ہے، اس کو برکت سمجھتی ہے، وہاں پہ اس کی ملکہ موجود ہے، ویسے ہی اہل بیت کا گاڑھ تعلق شیعوں کے ساتھ. البتہ دوسروں کا تعلق بھی موجود ہے، دوسروں کا تعلق شیطان کے ساتھ ویسے ہی جیسے معمولی گندی مکھی ہوتی ہے، گندگی کی مکھی جو ہے وہ گندگی میں جاتی ہے، اس کے ارد گرد جمع ہوتی ہے. شیعہ کبھی بھی اپنے آپ کو گندگی کی جگہ بنا رہی ہے، شہد کی مکھی کی طرح اہل بیت کے ارد گرد محور اہل بیت میں گھومے، اسی جگہ سے محبت حاصل کرے، یہی سے دشمنی کا میں یاد آئے. سلام پڑھے کچھ اندرواد کی طرف گزشتہ کی گفتگو میں عرض کیا تھا اجتماعی اور آج بھی چاہتا ہوں کہ اپنی گفتگو کو مکمل کروں. تنظیمی امور میں ایک انتہائی اہم نقطہ خود محوری، دو اصطلاح ہیں، ایک خدا محوری اور ایک خود محوری. اسلامی تنظیم کا تصور، اسلامی اجتماع کا تصور خدا محوری ہے، خود محوری نہیں. خدا خود محوری کا مطلب یہ کہ انسان پوری دنیا کے لوگوں کو اللہ کے قریب لے جانا چاہتا ہے، یہ ایک وسیلہ ہے. میں وسیلہ ہوں، میری تنظیم میں وسیلہ ہے، میرے برادران وسیلہ ہے، میرے وسائل وسیلہ ہے، میرا مال وسیلہ ہے، میری اولاد وسیلہ ہے، تاکہ ہم سب کو ملا کے اللہ کے قریب لے جائیں. اس کو کہتے ہیں خدا محور، محور خدا ہے. لہذا ہم نے اپنے دین کا نام محمدی رکھا ہے، ہم نے اپنے دین کا نام رکھا ہے اسلام. دوسروں کے اپنے نام رکھے یہودی، کسی نے نام رکھا عیسائی، لیکن ہمارے مذہب کا نام محمدی کیوں ہے؟ ہمارے مذہب کا نام اسلام، یعنی وہ جن کا محور اللہ کی ذات. ختمی مطلب یہ کیا ہے کہ لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کریں، بلکہ ختمی مطلب نے ایسی سیرت پیش کی کہ لوگوں کو خدا کے قریب. اگر کہیں بھی دیکھیں، کسی بھی جگہ دیکھیں، ترجیح میں ایسے افراد نہیں ہوتے کہ جو لوگوں کو اپنے قریب کرنا، اپنے قریب کرنا انسان کا مقصد نہیں ہے، انسان کا مقصد خدا کے قریب کرنا ہے. خود محوری تنظیم میں اتنی بڑی تباہی کا باعث کرتی ہے، انسان تنظیم کے خاتمے کا سبب بن سکتا ہے. سب سے بڑا نقصان ایسے لوگ کے جو تنظیم میں کچھ اس طرح سے عمل کریں کہ سارے لوگوں کے ارد گرد ہوں گے، ان کو محور بنا دیں، ان کے ساتھ تعلق اپنے رابطے مضبوط کرنا شروع کر دیں. روابط کے ذریعے انسان انہیں کے بعد ہمارے یہاں ایک تصور مغرب ہے، یہ پیار کا تصور جو ہے، ایک ہے پیار کا تصور، ایک ہے پیار کا تصور، پیار کا تصور اور ہے پیار کا تصور اور ہے. پیار کس ہے اردو والا نہیں، وہ جو پیار کا تصور ہے اس میں ان کے نزدیک باقی اور کوئی شے مہم نہیں ہے، فقط پیار ہے. یعنی اپنے تعلقات کے ذریعے، روابط کے ذریعے، رشتوں کے ذریعے مختلف حوالوں سے کوشش کریں کہ لوگوں کو قریب کیا جائے، چاہے غلط ذریعہ ہو چاہے صحیح ذریعہ ہو، لیکن اسلام کے اندر صحیح ذرائع کو استعمال کر کے لوگوں کو اللہ قریب کیا. یہ معاویہ کی سیاست تھی کہ کسی کو اپنا رشتہ دار سمجھ کے، کسی کو دوست سمجھ کے، کسی کو قریبی بنا کے، کسی کو مال دے کر، کسی سے مال لے کر، کسی کو زمین دے کر، کسی کو انعامات دے کر ان کو اپنے قریب کیا. لیکن امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ عقیل بھائی بھی قریب آ جائے اور آ کر مطالبہ کرے کہ امیر المومنین اب تو آپ کے پاس حکومت آ گئی، اب تو ہمیں کچھ عنایت کریں، اب تو ہم پہ کوئی دست عنایت کرنا چاہیے، حج میں جانے والا تو جی عقیل نے زبان کھولی تو حضرت نے ایک مرتبہ وہ لوہے کی سلام جو آگ پڑی ہوئی تھی اس کو اٹھا کر اس کے سامنے رکھا، کہا عقیل کیا چاہتے ہو مجھے جہنم کی آگ میں جلاؤ؟ مجھ علی کے لیے اقربا پرورش جائز نہیں، اپنے تعلقات رشتے داریوں کی بنیاد پر دین ہی بنایا جاتا ہے. ہر رشتے داری اور تعلق کو اللہ کے قریب کرتا ہے، نام کی ساتھ. لہذا پیار سے دین کو پھیلائیں، پیار سے دین، پیار ہونا چاہیے، جذبہ محبت ہونا چاہیے، لوگوں کو احترام کریں، لوگوں کو عزت دیں، اکرام دیں. وہ عزت کے لیے مومن کے لیے ہر وہ ذریعہ استعمال کریں جس سے لوگ دین کے قریب ہوں. لیکن وہ تصور کہ جو دوسروں نے ہمیں دیا ہے اس کا تعلق حقیقت میں بات دیے کے ساتھ، ہم وعدہ پرست نہیں ہیں، ہم دین پرست ہیں، اور دین پرست ہمیشہ دینی ذرائع کا استعمال کرتا ہے، دینی ذرائع کا استعمال. مثلا بات ہوتا ہے ایک آدمی غلط آدمی ہے تو ہم غلط آدمی کو پوسٹ نہیں دے سکتے، چاہے اس کے پاس اتنا بڑا پاک ہو جتنی بات یہ ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی بات کی وجہ سے ہم اس کا احترام کریں، ہم اگر احترام کریں گے تو ایمان کی وجہ سے احترام کریں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے کہ جو باتقویٰ ہے، باآل ہونا، بالیت ہونا. یہ باعث کی پتہ چاہیے کہ فلاں آدمی اس کو ہم نے کیبنٹ رکھا ہے کیونکہ اس کے پاس پیسہ ملا ہے، چونکہ مالدار آدمی لہٰذا ہم اس کو کیبنٹ رکھ دیا. اللہ اتقاکم، اگر امیر المومنین اپنی کیبنٹ بناتے ہوئے کھیت میں کام کرنے والے کو اٹھا کر اپنی کیبنٹ میں رکھتے ہیں پھر کیا ضرورت ہے ہمیں کیوں اس پریشان ہوتے ہیں کہ مالدار اور ہمارے ٹرسٹی ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ تقویٰ کو کامیابی ہے. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، کامیابی زکاوت کے لیے ہے، تزکیہ کے لیے ہے، کامیابی تقویٰ کے لیے ہے. وہ جو کامیابی دوسرے بتا رہے ہیں وہ دنیاوی کامیابی ہے، ہمارے نزدیک ایسی کامیابی ہے؟ امام خمینی یہ فرماتے ہیں اسلام میں ناکامی کا تصور ہے ہی نہیں، کامیاب کامیاب ہے، زندہ ہے تو بھی کامیاب، اگر مر گئے تو بھی کامیاب، دو ہی حالت ہیں، یا تو زندہ رہیں گے، زندہ رہیں گے تو غالب آتے ہیں، مر گئے تو شہید ہو گئے، اس ناکامی ہے کامیاب۔
خود بہمری نے انسان بس اوقات بہت سی چیزوں کو اپنے ہاتھ سے لے کر گئے،
اپنی حیثیت کو استعمال کرتے۔ جب میں امریکہ صلی اللہ علیہ وسلم حاج میں تائی، جو اس وقت کا مالا آدمی تھا، اپنے علاقے میں سرمت مند تھا، لیکن دین کے متعلق جاننے کے لیے آیا، تو حضرت نے اپنی ذات کو اہمیت دی، دین کو اہمیت دی، حضرت نے اس کو اٹھایا اپنے گھر میں لے گئے، خصوصی جگہ دی۔ اس کو خصوصی دینے، خصوصی جگہ دینے کا سبب یہ نہیں تھا کہ حاتم طائی مالدار، سبب یہ تھا کہ حاتم طائی دین کے متعلق جاننے کے لیے آئے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے آئے، اور دوسرا سبب یہ تھا کہ اپنے علاقے میں پائے ہوئے ہیں، لہذا اسلام نے کہا اگر کوئی آدمی کسی مقام پہ صاحب عزت اور صاحب حیثیت ہو، اس کو آپ کی حیثیت دینے کی کوشش کریں، اس کی حیثیت کو ضائع نہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ جب خلیفہ ثانی کے زمانے میں خواتین، ملوک کی خواتین، بادشاہوں کی خواتین قیدی ہو کر آ گئیں، تو اس کے کو باقی قیدیوں کے ساتھ رکھا جائے، امیر المومنین اٹھے، ہمیشہ حق بیان کرنے والی ہستی، حق کے ساتھ زندگی بسر کرنے والی ہستی، وہ جو عین حق ہے علی، اٹھے دربار سے، اٹھ کر خلیفہ ثانی سے کہا، بادشاہوں کی بیٹیوں کے ساتھ ویسے سلوک نہیں کیا جاتا جیسے عام لوگوں کے ساتھ کیا جاتا۔ کہا بولا کیسے سلوک کیا تھا؟ کہ آپ نے دیکھا نہیں رسول خدا کے زمانے، رسول خدا نے ان کے ساتھ جدا سلوک کیا، اور یہاں سے شہر والوں کو آزاد کیا گیا، اور اس کے بعد اس نے شادی کے لیے تقاضا کیا، اب آپ نے علیہ حسین علیہ السلام السلام کے ساتھ سوال پڑھے، ایک اصول کو میں نے پچھلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ اجتماعی مفادات میں انسان اپنے ذاتی مفادات کو اجتماع میں قربان کرتا ہے، نہ یہ کہ اجتماعی مفادات کو اپنی ذات پر قربان کرے، اپنی ذات کو ضم ہو جانا چاہیے اجتماع میں، اور اجتماع کے لیے اجتماع ہونا چاہیے، نہ یہ کہ اجتماع کو اپنی ذات کے لیے اجتماع کرے۔ امام خمینی کی زندگی میں ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ملتا ہے کہ جب امام کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا تھا، اور بعض طلبہ بھی ساتھ ہوئے تھے، تو طلبہ نے بعض گفتگو کی، ظاہر کسی سفر کے دوران، یہ زندہ ہونے کے دوران نہیں، کسی سفر کے دوران طلبہ نے آپس میں گفتگو کرنا شروع کی کہ اس وقت حوضہ علمیہ قوم جو ہے وہ رونق پیدا کر چکا ہے، اور نجف بہرحال صدام کی مختلف خباستوں کی وجہ سے بھی رونق ہو چکا تھا، اور بہت سے علماء ایران منتقل ہو چکے تھے، اور طلبہ نے آپس میں بحث کرنا شروع کی کہ بہرحال ایک اعتبار سے صدام کی سختی جو ہے یہ مفید ثابت ہو رہی ہے، صدام کی سختی مفید ثابت ہو رہی ہے کہ وہاں سے لوگ نکل کے یہاں آ چکے ہیں، اور قوم کا حوضہ آباد ہو چکا ہے۔ تو آپ نے ایک مطلب سنا، کہا کیا کہا آپ نے؟ کافی سمجھ رہے ہیں خارج کر دیے، کم از کم صدام کی سختی سبب بن رہی ہے کہ لوگ وہاں سے نکل کے یہاں آ رہے ہیں، اور حوضہ علمیہ قوم آباد ہو رہا ہے۔ تو آپ نے جواب میں کہا کہ نجف اور قوم میں کیا فرق ہے؟ نجف بھی حوضہ ہے، قوم بھی حوضہ ہے، اگر نجف آباد ہو تو آپ کو کیا پریشانی؟ قوم اگر ہمارا ملک ہے یا ایران میں وفات کے اس وجہ سے آپ جا رہے ہیں کہ اس کو آباد ہونا چاہیے، اس کو برباد ہے، ہمارا کسی خاص ملک سے تعلق تھوڑا ہے، ہمارا دین سے تعلق ہے، ہمارا تشیع سے تعلق ہے، اور تشیع جہاں پر بھی آباد ہو ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے، چاہے وہ نجف ہو یا قوم، ہمارے لیے کیا فرق ہے؟
بساؤ کا ہونا یہ کہ چونکہ میرے ملک کے ساتھ کسی شہر کا تعلق ہے، میری ذات کے ساتھ کسی شہر کا تعلق ہے، لہٰذا میں نے ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیا۔ آج مسلم شہید ہو گئے پاکستان، تو ہم نے بہت زیادہ شور ہو جائے، کل شہید ہو گئے کہا ہم کے خاموش، پتہ چلتا ہے کہ ابھی ہم اجتماعی نہیں ہیں، ابھی ہمارے اندر ایک انفرادیت ہے۔ میں اس لیے پریشان ہوں چونکہ میرے ملک میں ہوا ہے، اگر میں اپنے ملک اپنی ذات سے بالاتر ہو چکا ہوتا تو کہیں میں بھی ہوتا مجھے نہیں، کسی بھی خطے میں۔ لہٰذا شہید سر رضوان اللہ تعالی علیہ متعلق کرتا ہے کہ شہید اپنی زندگی میں خود حالات لکھتے ہیں۔ ایک زمانے میں جب عراق میں کیمیونزم جو ہے اس نے جگہ پیدا کرنا شروع کی اور اس کی تبلیغات کا پیدا شروع ہوا، تو مجھے پریشانی ہوئی کہ آخر اس ملک میں کیمیونزم کا کیا کام ہے، یہ مسلمانوں کی کنٹری ہے، اس میں کیوں کر کیمیونزم عام ہو رہا ہے؟ تو کہتے میں نے تھوڑی دیر اس پہ توجہ دی، پھر میں نے خود اپنے ہی ذات سے سوال کیا۔ بعض اوقات انسان کو اپنے نفس سے بھی کبھی سوال کر لیتے، کبھی حدیث سے نفس ہوتی ہے، خود اپنی ذات سے کبھی کئی باتیں پوچھے، اے نفس اگر ایسا ہوتا تو پھر تیرا کیا کرتا؟ تو جواب ملے گا، انسان کا ضمیر بہترین ادا ہے، کبھی پوچھ کے دیکھتے ہیں۔ ہم ہمیشہ لوگوں سے پوچھتے ہیں، اپنے آپ سے کبھی پوچھا نہیں، کبھی کوئی بات اپنے آپ سے پوچھی، ہم نہیں پوچھتے ہیں۔ اس نفس سے بات کسی کبھی پوچھنے کی ضرورت ہے، حدیث سے نفس کرنے کی ضرورت ہے۔ کہا میں نے ایک مرتبہ اپنے نفس سے پوچھا، اے نفس تو بتلا اگر یہی کیمیونزم پاکستان میں عام ہو رہا ہوگا تو کیا تجھے ایسے ہی پریشانی ہوتی جیسے ابھی ہوتی؟ تو پھر میں ایک مرتبہ پھر سکوت کر کے میں نے سوچا کہ یہ حقیقت میں مجھے اس ملک میں رہ نہیں ہے، بس اور بہت سی پریشانیوں کا تعلق ممکن اسلام کے ساتھ نہ ہو، میری ذات کے ساتھ، چونکہ میری تنظیم ہے اس کا دفاع کرے گا، کیونکہ میرا ادارہ ہے میں اس کا دفاع ہو گیا، یہ میرا ہونے کی وجہ سے، اگر میرا ہونے سے نکل جائے، میری ذات ہونے سے نکل جائے، پھر جہاں پہ بھی ہو جیسا ادارہ ہو، اگر وہ ادارہ راہ خدا میں کام کر رہا ہے تو اس کے ساتھ بتا چاہے جہاں سے رہے، یہ کہیں ایسا ہو کہ تنظیم میرے لیے بہت بڑی سوال بنا۔ سلمان فارسی جن کو قیام پر کہا تھا السلمان منا، یعنی کمال کی اس منزل پہ پہنچ جائے۔ دیکھیں اہل بیت ضروری نہیں ہے گھر میں رہنے والے، بہت سے گھر میں رہنے والے گھر میں نہیں ہوتے، اور بہت سے جن کا گھر سے دور کا تعلق نہیں ہوتا پھر بھی گھر میں ہوتے۔ سلمان نے اس کی دلیل پیش، اگرچہ میں فارس سے آیا، زبان بھی میری دوسری، ملک بھی میرا دوسرا ہے، میرا کلچر بھی نہیں، اس علاقے سے بھی میرا کوئی تعلق نہیں، لہٰذا زبان مجھے نہیں ہونی چاہیے، انسانیت کی کوئی حیثیت نہیں، علاقے کی کوئی حیثیت نہیں، کلچر کی کوئی حیثیت نہیں، سب تمام حدود کو مٹا کے جب پیغمبر کے قریب پہنچے تو رسول خدا نے اس ہستی کے ایمان کو دیکھ کر اور کمالات کو دیکھ کر کہہ دیا سلمان بن نہ، یہ ہم سے، یہ ہمارا ہے۔ آپ جب بھی کبھی کوئی دوسرا ہے تو اس کو اس اعتبار سے مثلا کوئی بھی ہے، ایرانی ہے، عراقی ہے، کالا ہے، افریقہ ہے، میں اس کو ایسے نہیں، میں پاکستانی ہوں مجھے کون سی اتنی بڑی کمال حاصل ہے، پاکستانی ہوں کون سا کمال، بغیر امام حسین پاکستانی تھا۔ ایک مرجع نے مجھے مدت پہلے کہا تھا کہ میں جو پاکستانی ہوں لہٰذا میرا پرچار کیا جائے، میں نے کہا کہ اگر پاکستانی ہوں نہیں مجھے پرچار کر دیا تو آپ خدا ہو، ہم کسی پرچار پاکستانی کا پرچار نہیں کرتے، ہم اگر پرچار کریں گے تو اس کا پرچار کریں گے جو الہی، جو اسلامی، جس کا دین کے ساتھ ہے۔ تو سلمان فارس کو تعلق ملتا ہے کہ خلیفہ ثانی کے زمانے میں امیر المومنین کی اجازت کے ساتھ اس کو
ولیعہد رہا ہے، بصرہ کا ولیعہد رہا ہے، لیکن چونکہ ولی کی اجازت موجود تھی، اگرچہ حکمران اس زمانے کا نااہل حکمران، بے انصاف حکمران، عادل حکمران نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود سلمان فارسی نے اپنے فرائض کو ویسے ہی ادا کیا جیسے حکومت عادل میں ادا کیا تھا، چونکہ وظیفہ پائے مشخص ہو، حکومت الہی موجود ہو تو حکومت الہی میں کام کرنا، اگر حکومت الہی موجود نہ ہو لیکن ولی کی اجازت موجود ہو تو ویسے ہی کام کرنے کی ضرورت ہے جیسے اگر ایک الہی حکومت ہے میں کام کیا ہے، بس انسان اگر کبھی خود محوری سے نکل جائے اپنی ذات کے ساتھ اشیاء کو متعلق نہ کرے، میرا انقلاب میرا بھی ہوتا ہے، انقلاب اسلام کا میرا راہ تو میرا نہیں اسلام کا، میں اپنی حدود سے نکل جاؤں گا، کبھی میں یہ سوچوں چونکہ میں راہبر کو مانتا ہوں لہذا مجھے اس کا پرچار کرنا نہیں، راہبر کا پرچار اس اعتبار سے چونکہ وہ اس کے مستحق ہیں لہذا ان کا پرچار کرنا، چونکہ وہ اس کی اہلیت رکھتے ہیں، چونکہ وہ اس کے اہل ہیں اس کا پرچار کرنا، اپنی ذات کی وجہ سے میری خواہشات نہیں، کہیں ایسا نہ ہو میں اپنی خواہشات کی وجہ سے راہبر کا پرچار کروں، میں راہبر کا پرچار کروں چونکہ میں ان کو مستحق سمجھتا ہوں، اس کا استحقاق ہے، امیر المومنین کو امام مانتا ہوں چونکہ امیر المومنین عین حق ہے اور حق ہے یا نہیں، لہذا میں امیر المومنین کو اپنا مولا مانتا ہوں، اب ایسا نہیں ہے کہ میں چونکہ علی کو اپنا مولا مانتا ہوں لہذا وہ کسی دوسرے کا مولا ہے، امیر المومنین پوری انسانیت کے مولا ہے، راہبر پورے انسانوں کے لیے راہبر ہے، اگرچہ پہچان ہے دوسرے پہچان ہے لیکن راہبر کا تعلق کسی خاص گروہ کے ساتھ نہیں ہے، کسی خاص تنظیم کے ساتھ نہیں ہے، راہبر انسانیت کا راہبر ہوتا ہے، راہبر الہی راہبر، اگر الہی راہبر ہے اس کا تعلق پورے انسانوں کے ساتھ ہے، اسے محبت انسانوں کے ساتھ ویسے ہی ہے جیسے دوسرے انسانوں کے ساتھ، آپ نے کبھی دیکھا نہیں امام خمینی کے زمانے میں جب انہوں نے سفارت کے بعد کچھ لوگ جو امریکہ سے گئے تھے جب جہاز کو گلگان میں آئے تھے پکڑ لیا جہاز لوگوں کو اور ان کو قید میں آئے تو امام نے دیکھا انہوں نے کچھ افریقہ سیاہ پوست ہیں، امام نے حکم دیا کہ یہ افریقہ ہیں وہ آزاد کر، کہا سب نے فقہ اسلامی کا افریقن لوگوں کے متعلق جدا ہوا ہے چونکہ انہوں نے بہت مدت غلامی میں گزاری ہے، لہذا اسلام نے ان کو آزادی دینے کے لیے حکم دے دیا کہ ان کو قیدی نہ بنائے، ان کو غلام نہ بنائے، ان کو آزاد، جب وہ آزاد کیا گیا انہوں نے پوچھا ہم نے کیوں آزاد کیا، کہا آپ کو اس لیے آزاد کیا گیا ہے کہ اسلام کا آپ کے متعلق ایک مخصوص کر دیا، ان میں سے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، بس اوقات ایک عمل انسان، یہ راہبر ہے، راہبریت کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان سے محبت کرتا ہے، اس کو انسانیت سے محبت ہے، وہ الہی ہے، نہ وہ ایرانی ہے نہ عراقی ہے نہ افغانی ہے نہ پاکستانی ہے، کسی خاص قوم سے اسے تعلق نہیں ہے، جیسے مستحد اور مرجع کا تعلق کسی خاص قوم کے ساتھ نہیں ہوتا، چونکہ وہ ایران میں ہے لہٰذا ہمارے متعلق اچھا کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، ایران میں رہنا سبب نہیں بن سکتا کہ احکام اسلامی تبدیل ہو، اسی طرح راہبر اسلامی کے احکامات تبدیل نہیں ہوتے، ہمیں کبھی اپنی خود محوری سے نکل کر سوچنے کی ضرورت ہے، جب تک انسان خود اپنی ذات سے عبور نہ کر لے خدا تک نہیں پہنچ سکتا، لہذا وہ جو شاعر نے کہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مقام حاصل کریں خود اپنے آپ کو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے, خاک میں مل کر خاکی ہونے کی بات. اب دیکھیں اس گندم کے دانے کو ہم زمین میں بو دیتے ہیں, زمین میں بونے کے بعد زمین کو پال کر دیتے ہیں, جتنا اس کو تہ زمین میں لے جائیں اتنا ہی ابھرتا ہے. اس کو خود و خوشو کی ضرورت ہے, اس کو مٹی میں بونے. جب تک یہ خاکی نہ ہو اس وقت تک گلے گلزار ہیں, اس سے پھول نہیں نکلتے, اس سے دانے پیدا نہیں ہوتے, فروٹس پیدا نہیں ہوتے, اپنے اندر توازن پیدا. بس آپ کا ہم جیسے لوگ بھی متقبل ہو جاتے ہیں, چار کتابیں پڑھ لی ہمیں سمجھ لیا کہ شاید وہ دنیا کی ملا بن چکی, اب ساری دنیا کے علموں کے پاس ہوں, ایسا نہیں ہوتا. لیکن ہم نے میں نے چار پڑھی, کسی نے پانچ پڑھی, کسی نے دس پڑھی, لیکن اگر چار چھ اور دس کی نسبت وہ جو 200 بلین جو نہیں پڑھی ان کے ساتھ لگایا جائے تو پھر پتہ چلے گا کہ میں نے کچھ نہیں پڑھا. پتا سمانا انسان ان کو نہیں دیکھتا ہے جس کو نہیں پڑھا, اسے دیکھتا ہے جس کو پڑھ لیا. قرآن کریم میں کہا وما اوتیتم من العلم الا قلیل, وما اوتیتم من العلم الا قلیل. اب کچھ زیادہ ہے نہیں ہے, تھوڑا سا ہے, یہ انسان سے مخاطب ہو رہا ہے. یعنی اگر پوری دنیا کے انسانوں کے علوم کو جمع کر دیا جائے اور جمع کر کے اللہ کے علم کے مقابلے میں کھڑا کیا جائے تو اللہ یہ کہہ رہا ہے میں نے بالکل تھوڑا سا علم دیا ہے. وما اوتیتم من علم الا قلیلا, ہم نے بالکل معمولی سا علم تو نہیں دیا, اس معمولی علم میں سے ایک معمولی سا حصہ, ایک معمولی سا قطرہ میرے ہاتھ میں ہے تو میں بھی اب کچھ بات نہیں, میں نے سمجھ لیا کہ اب میں ہوں دنیا کا کوئی ہے نہیں, باقی کسی کو میں حیثیت دے دوں, دنیا کسی انسان کو اپنے سامنے کوئی سمجھ لوں. اگر ایسی کیفیت پیدا ہو جائے تو یہ تکبر اور نخوت کی بدترین کیفیت. علم حجاب اکبر, علم کبھی ایسا حجاب پیدا کرتا ہے کہ انسان کو اس کے سامنے ہی چل کود کرا دیتا ہے. دیکھیں انسان کو جب سفر کر رہا ہو, سفر کرتے ہوئے انسان کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے پیچھے کی طرح چل گیا. اگر فرض کریں آپ یہ دیکھنے لگے کہ ابھی تک کتنا چل چکے ہیں تو اسی میں پریشان ہوں گے بھائی اتنی عمر کیسا کر گئی. اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کتنا باقی ہے. مثلا ابھی اگر آپ پہاڑی میں چڑھ رہے ہیں, پہاڑی میں چڑھ رہے ہوں تو پہاڑی میں چڑھتے ہوئے اگر کسی نے واپس دیکھ لیا تو چکرا کے نیچے گر جائے گا, لیکن اگر پیچھے نہ دیکھیں اپنی منزل کی طرف نگاہ رکھیں, اپنی بلندی کی طرف نگاہ رکھیں تو آگے بڑھتا چلا جائے گا, جو ہی پیچھے دیکھا تو چکرا کے گر جائے گا. انسان بھی یہ کہتے ہیں, بعض اوقات انسان پیچھے ہو کے دیکھتا ہے کہ اس نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں, میں کتنی کتابوں میں بیٹھ گیا, کچھ میں کتنا اہتمام ہے, میں نے کتنا کام کر لیا ہے, میں نے کتنی فعالیات کر لی ہے, میں نے کتنی تنظیموں کو چلا لیا ہے, میں ابھی تک کتنی خدمت کر چکا ہوں. جب یہ کہنے لگے گا تو یہ جھگڑا کر جائے گا, ہر توفیق اس سے دے دیں. لیکن اگر یہ سوچے کتنا فاصلہ باقی ہے, نہ معلوم کتنی تاریخ کا دن باقی ہے, کب مجھے خدا کے قریب وہ کون سا عمل مجھے خدا کے قریب مل جائے گا, یہ جو حاصل کیا ہے اس کی حیثیت بھی ہے یا نہیں, جو حاصل کیا ہے اس نے مجھے کہیں پہنچایا ہے یا نہیں پہنچایا, جتنا ابھی تک کام کیا ہے اس نے مجھے کچھ فائدہ پہنچایا ہے یا نہیں پہنچایا. لہذا مجھے ہمارے اردو میں بھی مثال بہت اچھی مثال ہے, بعض مثالیں جو باقاعدہ متن اسلامی سے لی, کہتے ہیں نیکی کا دریا بہت اچھی مثال ہے, یعنی متن اسلامی سے نیکی کے لیے پھر اس کو شمار نہیں کرنا چاہیے, اس کو کاؤنٹ نہیں کرتے رہے, نیکی کا دریا بھول جائے اسے, اس سے متعلق نہیں چھوڑتے. البتہ ایک چیز کے متعلق چھوڑتی تھی,
گناہ کرو اس کو ہمیشہ سمجھو، معصیت کرنے کے بعد کبھی اسے نہ بھولو. اس کے کیا معلوم کہ وہ گناہ بارگاہ خدا معاف ہو چکا ہے یا نہیں، نیکی کی حیثیت کبھی ہم پتہ نہیں قبول ہوئی ہے یا نہیں. جب پتا نہیں ہے تو اس کا اہمیت نہیں کیا، اگر ہو گئی تو کل اس کو دیکھ، اگر قبول نہیں ہوئی فراموش کر. لیکن گناہ اگر بخشا نہیں ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو معمولی گناہ بھی کرے گا اس بھی دیکھے گا، معمولی عمل انجام دے گا اس کو بھی دیکھے گا. آج آپ ایک کمپیوٹر کو استعمال کرتے ہیں، کبھی غلطی سے بھی اگر کی بورڈ پہ آپ کا ہاتھ پڑ جائے تو بھی کچھ نہ کچھ لکھا جاتا ہے، صفحے پہ کچھ نہ کچھ لکھا جاتا ہے، اسکرین پہ لکھا جاتا ہے، غلطی سے آ جاتا ہے وہاں پہ اس کا آثار جائے. اور کمپیوٹر خصوصیت کہتے ہیں کہ اس کے ہارڈ ڈسک میں کوئی شے ضائع نہیں ہے، یہ محفوظ ہے. اگر آپ کے سامنے اگر نہ کبھی نظر آپ نے ڈیلیٹ کر دیا، ڈیلیٹ کرنے سے کیا وہ ختم ہو جائے گی؟ نہیں، ڈیلیٹ کرنے سے ختم نہیں ہوگی، وہ اس کے پشت صفحہ باقی رہتا. اگر کبھی بار کبھی ہارڈ ڈسک اٹھا کے کوئی آدمی ہارڈ ڈسک پڑھ سکتا ہوں تو وہاں پہ لکھا ہو. اس سے مراد کیا؟ اس سے مراد یہ کہ اللہ کی ذات نے بھی انسان کی زندگی میں ایک ہارڈ ڈسک رکھی ہے. اس ہارڈ ڈسک کا ہمیں پتہ نہیں، ظاہراً ہمارے سامنے ڈیلیٹ ہو گیا لیکن باطن میں شاید وہ ہمیشہ کی بات ختم نہ ہو. اور جب وہ ہارڈ ڈسک پڑی ہے، جس دن یہ کہا جائے یہ تھا کتاب، پڑھو اپنی کتاب، آج پڑھو اپنی کتاب، ہم یہ تھوڑا کہہ جائے کہ دوسروں کتاب پڑھو، نہیں کہا جائے گا، ہم کہا جائے آپ کی کتاب ہے آپ پڑھو. تو اپنی کتاب کو انسان کو پتا ہوتا ہے، سارے صفحات پتا ہوتا ہے، جب صفحات کھولنے شروع کیے تو پتا چلا یہ میری اقرا کتاب. وکفا بنفسک الیوم حسیبا، آج تو خود کافی ہے اپنی کتاب کو پڑھنے کی، کسی کی ضرورت نہیں، کسی کا وقت نہیں، اپنی کتاب. یہ ہر روز پڑھنی کتاب صبح سے لے کر شام تک ہم سارے اعمال کو اس میں درج کر دیا، اب تک نہیں اس میں کوئی چیز ایسی نہیں کہ ہم نے کہیں اضافہ کر دیا. سوال آپ نے بتایا اپنی زندگی میں اپنے پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اپنے ہدف پہ نگاہ رکھے، آگے بڑھنا چلا جائے، پیچھے مڑ مڑ کے نہ دیکھے. جب آپ ڈرائیو کر رہے ہیں تو ڈرائیو کرتے ہوئے آپ کو یہ انسٹرکشن دی گئی ہے کہ آپ آگے دیکھے، جو ہی پیچھے مڑ کے دیکھا ایکسیڈنٹ، فوراً ایکسیڈنٹ. ہاں اگر کبھی آپ کو ریورس کرنا چاہتے ہیں، ریورس کرنا چاہتے ہیں تو پھر پیچھے دیکھے، لیکن آگے بڑھنے اپنے اہداف دیکھیں اور آگے بڑھتے رہتے، اپنے ہدف کی طرف آگے بڑھتے رہتے. پیچھے دیکھنے والا، اپنی زندگی گزشتہ کی طرف نگاہ کرنے والا ہمیشہ رکھتا ہوتا. البتہ کبھی اپنی غلطیوں کی ایرر مثلا اگر کس کا ٹائر پنچر ہو جائے تو کبھی پیچھے دیکھنے کی ضرورت ہے. جتنے ایررز انسان کی زندگی پیدا ہوتے ہیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جو پہلے گزر چکا ہے، جتنا فاصلہ پہلے گزار چکا ہے، جتنا دفعہ فاصلہ گزرے گا اس کو پیچھے کاؤنٹ کرے گا تو پریشانی مبتلا ہو جائے گا. میں نے ابھی تک اتنا کام کیا، اتنے ملکوں میں گیا ہوں، میں نے کتنے لوگوں میں تبدیل کی ہے، میں کہیں کہاں کہاں مجلسیں پڑھی ہیں، کتنے لوگوں کو رلایا ہے، یہی صرف اللہ کی ذات اس کو صفر پر. ٹھیک ہے، آپ نے حساب کر لیا، جس کا آپ نے حساب کر لیا ہے اس کو ہم نے صفر کر. اب آئیے تو اللہ حساب، کوئی چیز خدا کے لیے چھوڑ نہیں ہے. جن چیزوں کا ہم خود اپنے طور پر حساب کرنے لگے ہیں اللہ کے ساتھ اسے اکاؤنٹ میں حساب کر کہ آپ نے خود ہی حساب کر، لیکن کوئی چیز خدا کے لیے چھوڑ نہیں. عزیزان کرام، اس لیے اللہ کے ساتھ نے انسان کو اجتماعی بنانے کے لیے شادی، یہ شادی ہے کہ انسان کو اجتماعی بنا دیتی ہے. ایک وقت میں میری ذات میرے معاملات میرا کاروبار میری بزنس اس میں سے نکالنے کے لیے اس کو کہا گیا تم ہم بن جاؤ. جب بیوی آ جائے گی تو پھر میں نہیں کہتے ہم ہو رہے ہیں ہم دونوں کے. یہ ہم اس لیے بنایا تاکہ انسان آہستہ آہستہ اجتماعی سوچنے لگے اپنے مفادات سے گزرنے لگے کسی کے مفادات کے متعلق بھی سوچے. لہذا یہ جو احادیث میں نفرت کی گئی کہ آپ تنہائی کا زمانہ نہیں گزارے کوشش کریں شادی کریں اس کو انکریج اسی لیے کریں تاکہ آپ اس انفرادی زندگی سے نکل سکیں اجتماعی انسان بن سکیں. عزیزان گرامی اسی اجتماعیت کو فروغ دینے کے لیے اسلام کے اس اجتماعی حصے کو باقی رکھنے کے لیے اب آپ اللہ حسین کربلا کے بارے میں اسی اجتماعی دین کے لیے فرمایا کہ اسلام امت جدید خود اپنی اسلام کی ضرورت نہیں تھی خود اب آپ اللہ اس کا کمال فائز تھا اپنے شہر میں عبادات کرتے رہتے کوئی پریشان نہیں نمازیں پڑھتے رہتے کوئی پریشان کرنے والا نہیں کوئی آگے پوچھتا نہیں جتنے حج کرتے کوئی پریشان کرنے والا نہیں زکات بھی دیتے رہتے. لیکن جب اپنی ذمہ داری کا احساس ہو گیا مجھے اپنے نانا کی امت کی اصلاح اب اس کے لیے قربانی کی ضرورت ہے. عزیزان گرامی محرم کے وہ ایام ہیں جن سے اللہ لے کر کہ سوال یہ ہوا کہ قرآن مجید کی کوئی آیت یا حدیث پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے. پڑھ لیں اچھا ہے اگر نہ پڑھے تو اس کو گھر نہیں ہے کیونکہ ہر آیت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں آئی نہیں آپ نے دیکھی بھی دیکھا کہ اس کو قرآن کریم قرآن کریم میں سور سے پہلے ہر سورہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہے. البتہ جب قرآن کو پڑھنا چاہیں جب آپ شروع کریں تو قرآن کریم نے حکم دیا ہے کہ جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو اس وقت شیطان سے پناہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لہٰذا اگر کوئی اپنی گفتگو کے ابتدا میں اعوذ باللہ پڑھ لیا ہے تو وہی اس کا ایک دفعہ پناہ آنا کافی ہے. اس کے بعد اگر آیات پڑھتا ہے تو آیات قرآن پڑھا جا سکتا ہے. ہر آیت سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کے متعلق کہیں بھی نہیں آ گیا اور نہ ہی اس متعلق کوئی فقہی حکم ہے. اب تک کوئی پڑھ رہا ہے یعنی اس کا احترام اتنا کرتا ہے کہ وہ ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے تو اس کے بعد قرآن کی آیت پڑھے اچھا ہے. لیکن اگر کسی نے ایک دفعہ ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی یا اس میں نماز پڑھی تو نماز میں ہم نے سورہ فاتحہ شروع کی تو ایسا پڑھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایسا نہیں. ہم نے ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھی اور پوری سورہ پڑھ لی. اسی طرح اگر گفتگو کی آواز میں کسی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا اس کے بعد ایک مرتبہ آیت پڑھی تو اس نے آواز کی اللہ کے نام سے کیا. اور دوسرا یہ کہ قرآن کی ساری آیات اپنے مقام پر قرآن جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن ہے اسی طرح الحمدللہ رب العالمین میں قرآن ہے ویسے ہی مناس بھی قرآن ہے ہر آیت قرآن کی خود قرآن ہے. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ایام جن سے ہم گزر رہے ہیں یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہو جاتی ہے. اگر یہ کہا جائے کہ کربلا کے بعد زینب کی کربلا کچھ اتنی مصیبت کی کربلا ہے عاشورہ زینبیہ اتنا مصیبت کا عاشورہ ہے کہ اگر ساری زندگی ہم روتے رہے تو یہ ہمارا رونا بجا ہو. شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے مولا واقع سید سجاد کربلا کے بعد 40 سال تک روتے رہے 40 سال تک گریا
مختلف مقامات پہ گریا کیا ہے سید سجاد نے. کبھی جب قصاب کی دکان قریب پہنچے تو قصاب کو ذبح کر کے لے گئے, تو ایک مرتبہ میرے مولا کی آہ نکلی, چیخ کر پکار کے اس قصاب سے کہا, اے قصاب کیا تجھے ذبح کرنے سے پہلے حیوان کو پانی پلا دیا؟ عزاداروں قصاب کہتے تھے رسول اللہ مسلمان کے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم حیوان کو ذبح کریں اور ذبح کرنے سے پہلے پانی نہ پلائیں؟ پھر میرے مولا کا رخ ایک مرتبہ کربلا مڑ جاتا تھا, کہتے السلام علیکم یا رب العالمین. آخر مسلمان تو وہاں بھی موجود تھے جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں, لیکن اے میرے بابا آپ کسی نے پانی نہ پلایا. اگر کسی غریب کا جنازہ اٹھتے ہوئے دیکھ لیتے تھے تو میرے مولا ان کے پاس چلے جاتے تھے, پوچھتے تھے کیا آپ نے اس کو غسل دیا ہے, کفن دیا ہے؟ کہتے مولا آخر مسلمان نے غسل دیا ہے, کفن بھی دیا ہے. پھر ایک مرتبہ آپ آ کے کہتے تھے السلام علیہ یا آبا عبد اللہ, اے میرے بابا آپ پر میرے سلام ہو بغیر غسل کفن کے, بغیر غسل کفن کے دفن کر دیا گیا. اے دادا میں ایک منزل کو آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان ایام میں کاروان اس طرح ایک ایسی شہر میں وارد ہونا چاہ رہا ہے جس میں وارد ہونا بیویوں کے لیے بڑا مشکل تھا, اور یہ شہر وہ شہر ہے جس میں زینب کے بابا نے مدت تک بادشاہی کی ہے, جس میں میرے مولا امیر المومنین بن کے آئے تھے, جس میں میری آقازادی شہزادی بن کے آئی تھی. اعزاداروں اگر کسی شہر میں آپ آباد گئے ہو تو تھوڑی دیر کے لیے سوچیں, تصور کریں آپ یہاں پر رہ رہے ہیں, آپ کو بہت سے لوگ جانتے ہیں, مختلف افراد کے لوگ جاننے والے ہیں, کئی دکاندار آپ کو جانتے ہیں, شہر کے لوگ جانتے ہیں. اگر اسی شہر میں کبھی آپ قیدی بن کے آ جائے تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ لیکن آپ بیویوں کو اگر پہچاننا چاہیں تو اس طرح سوچیں کہ یہاں کے خلیفہ کی خواتین اگر کبھی اسی کویت میں پھر دوبارہ پہلی بار کیا جائیں تو ان کے لیے اس کویت میں وارد ہونا کتنا مشکل ہو جائے گا. شاید یہی وجہ تھی اللہ, ایک مرتبہ بی بی کوفہ کے باہر کھڑی ہو گئی, کوفہ کے باہر تھوڑی دیر کے لیے رک گئی اور اپنے بتیجے سید سجاد سے مخاطب ہو کر کہا, اے سید سجاد کیا میں کوفہ میں وارد ہو جاؤں؟
ایک اور مقام پہنچی ہے جہاں پر ہمارے بزرگ عالم دین شرابی کا دربار ہو، خبیث انسان کا دربار ہو جس میں دیر نہ پارک ہو جائے۔ کہ حضرت ہمیں یہ بڑی مصیبت تھی، آئیے آج امام زمانہ کی بارگاہ میں غصہ پیش کرتے ہیں، میرے مولا آپ کی جدہ کا، آپ کی پھوپھی اماں کا کوفہ میں وارد ہونا آپ کو تسلیت عرض کرتے ہیں۔ اے میرے زمانے کے امام، آج اگر اس مصیبت کو سن کے آپ کا دل مجروح ہو گیا ہے، ہم تعزیت